يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
ترجمہ کنز الایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي رحمت شفيع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دین اسلام کی مختلف جہات، ڈائمنشنز، ایریاز، مختلف جہتیں جو ہیں انہیں روشناس کروانے میں دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں یہ میرا خیال ہے کہ محتاج بیان نہیں ہیں، اور جتنی مشہور اور معروف ہیں مدنی چینل کے آن ایئر ہونے کے بعد یہ بھی آپ شاید اس سے بخوبی واقف ہوں گے. اور مدنی چینل نے الحمدللہ تعلیمات اسلام کے وہ گوشے جن کے بارے میں عام طور پر مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں یا ہمیں معلومات کی کمی ہوتی ہے ان کو جس طرح سے ایڈریس کیا ہے، جس طرح سے پروجیکٹ کیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ذہنوں میں راسخ کیا ہے، یہ بھی سنہری حروف سے انشاءاللہ تعالی عز و جل تاریخ خدمت علم دین میں لکھا جائے گا. اور مدنی چینل کی پروگرامز کے سٹینڈرڈز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار ایک یونیورسٹی کے ایچ او ڈی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے کریکلم میں مدنی چینل کا ایک سلسلہ باقاعدہ کورس کے اندر شامل ہے، اور ماسٹرز لیول پر وہ جو کورس ہے اس میں جب پڑھایا جاتا ہے پورا کریڈٹ کا، 3 credit hours کا کورس، اس میں وہ الحمدللہ پورا پورا مواد مدنی چینل کے سلسلے کا شامل کر کے طلبہ کو تعلیم دی جاتی ہے. اس سے آپ مدنی چینل کی پیش کردہ تعلیمات کا سٹینڈرڈ بھی جج کر سکتے ہیں. آج بھی یہ جو سلسلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ بھی بہت اہم ترین موضوع پر مشتمل یہ سلسلہ ہے. اسباق تصوف کے نام سے آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ تصوف کے پیارے پیارے مدنی پھول کے متعلق ہماری لرننگ ہوگی، سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے عمل کرنے، پریکٹس کرنے کی بھی، پریکٹس میں لانے کی بھی کوششیں کریں گے. بہت سارے ذہن میں کوشچنز جو ہیں وہ آرائز ہو گئے ہوں گے، تجسس پیدار ہوا ہوگا تصوف کا نام سن کر. تو انشاءاللہ مدنی چینل آپ کو اس سلسلے کے ذریعے بتائے گا کہ کیا ہیں اصل کانسیپٹس، کیا صحیح معنوں میں ڈیفینیشنز ہیں، تصوف اصلا ہے کیا، کیا مس کانسیپشنز ہیں، کیا جو مس لرننگ وہ ہو گئی ہے. انشاءاللہ عزوجل دارالفتاء اہل سنت کی مفتی صاحب الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو چونکہ دارالفتاء کے اسلامی بھائی ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو یوں بھی الحمدللہ جو ہم یہاں پہ ٹیچنگز ہماری ہوں گی، جو لرننگ ہماری ہوگی، اس کے سٹینڈرڈ پہ بھی دل انشاءاللہ ٹھکا رہے گا. کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں مسٹرزم سے متاثر ہو کر، مغربی مستشرقین اورینٹلسٹ سے متاثر ہو کر کچھ اس طرح کی ملاوٹ بھی کر دی گئی ہے کہ جو بعض اوقات کچھ اس طرح کے نام لیوا لوگ بھی آ جاتے ہیں جو مس لیڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، مدنی چینل سے یہاں پر انشاءاللہ اوتھینٹک معلومات ہم آپ کی خدمت میں تصوف کے متعلق پیش کریں گے. چلیے مفتی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. اہلن و مرحبن. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عظمتیں عطا فرمائے. بہت امپورٹنٹ اور اہم اور علمی ٹاپک پر الحمدللہ یہ سلسلہ آپ کرنے تشریف لائے ہیں. تو ہم سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے، تصوف کا نام تو مشہور ہے اور مختلف فورمز پر اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، تو دو امپورٹنٹ کوشچنز پہلے مرحلے پر میں چاہوں گا کہ آپ سے میں کچھ ٹیکنیکلی کروں, اور پھر پروگرام کے متعلق, سلسلے کے متعلق ایک مدنی پھول آپ سے وہ جاننا چاہوں گا. پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیجئے پلیز کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں ان میں تصوف کا کیا حصہ ہے, کیا مقام ہے, اور کس طرح, مطلب یہ اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, ایک تو یہ. دوسرا پھر یہ بھی ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ تصوف ہے کیا ان اٹ سیلف, فی نفس ہی. اور پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اسباق تصوف ہے اس کا کچھ بھی جو ہے آپ تعارف اپنے نقطۂ نظر سے وہی مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کے آخری سوال سے ہی شروع کر دیتا ہوں.
لبائک لبائک.
سبق کہتے ہیں لیکچر کو,
اوکے,
لیسن کو,
ٹھیک ہے,
کسی ایک چیپٹر کو. تو جس طریقے سے دیگر سبجیکٹس کے مختلف چیپٹر ہوتے ہیں,
جی 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 جی,
تصوف کے مختلف چیپٹر ہیں, اور اس سلسلے میں ہم ایک کتاب کو لے کر چلیں گے.
اچھا اچھا اچھا, یعنی ٹیکسٹ بک گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک مقرر, ماشاءاللہ.
تو اس کے کوئی 31 چیپٹر ہیں.
وہ سب کیا ٹیکسٹ بک کا تعارف ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی ٹیکسٹ بک ہے, کوئی خاص وجہ ہے اسے چننے کی؟
سسپنس نہ رہنا چاہیے لوگوں کے لیے.
اتنا تو ہم مطلب سمجھ سکتے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ جو کوئی مخصوص اور خاص نسبت والی ہی کتاب ہوگی جس کا انتخاب کیا گیا.
بلا شبہ.
اچھا اچھا اچھا,
اب میں آتا ہوں آپ کے پہلے سوال کی طرف.
جی جی,
کہ تصوف کی تعلیمات کا دین اسلام کی تعلیمات میں کیا حصہ ہے؟
اوکے ٹھیک ہے.
دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ تین قسم کی ہیں. سب سے پہلی جو تعلیمات ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں.
اوکے.
یعنی عقائد ذات باری تعالیٰ کے متعلق, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق, اور دیگر جو ضروریات دین ہیں ان سے متعلق عقائد. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور مسلمان رہنے کے لیے عقیدہ جو ہے یہ سب سے پہلا درجہ ہے.
ماشاء اللہ, ٹھیک.
اسلامی تعلیمات کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اعمال ظاہرہ سے متعلق ہے.
اعمال ظاہرہ,
جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں,
ٹھیک ہے,
نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں.
جی جی.
زکات ادا کرتے ہیں تو زکات ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لین دین کے معاملات ہیں, خارج میں ہوتے ہیں, ان کا ایک وجود ہے. حواس خمسہ سے محسوس کیے جا سکتے ہیں. جس طریقے سے عقائد,
جی جی,
ایک سبجیکٹ ہے, اور جس سبجیکٹ میں عقائد پڑھائے جاتے ہیں اسے علم کلام کہتے ہیں. جیسے بہار شریعت کا پہلا حصہ.
اچھا اچھا اچھا.
پوری بہار شریعت علم فقہ پر مشتمل ہے.
جی جی.
لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ علم فقہ سے متعلق نہیں ہے, یہ علم کلام سے متعلق ہے.
ٹھیک ہے.
تو جو علم ایسا ہو جس میں انسان کے ظاہری اعمال سے بحث کی جائے, ان کی تفصیل, احکام, ان کے ایک ایک جز پر گفتگو کی جائے,
جی جی,
اسے علم فقہ کہتے ہیں.
ماشاءاللہ, ٹھیک ہے.
زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور علم فقہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا.
اللہ اکبر,
اتنا وسیع علم ہے.
ماشاءاللہ.
تو انسان کی عبادات, اس کے معاملات, نکاح و طلاق, مطلب کہ جمی جو ہے وہ شعبوں کو محیط ہے.
ٹھیک.
کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جو علم فقہ سے خارج ہو. میں انسان ظاہر میں جو کچھ کرتا ہے وہ فیصلے ہوں, قضا ہوں, سزاؤں کا جاری کرنا ہو, ایک جامع علم ہے.
ٹھیک.
دینی تعلیمات کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے باطنی چیزوں سے متعلق.
باطنی چیزوں سے متعلق,
یعنی انسان کے باطن میں بہت کچھ ہوتا ہے.
ٹھیک.
مطلب ایک شخص خاموش بیٹھا ہوا ہے,
جی جی,
ہو سکتا ہے وہ اس دوران ثواب کا مستحق ہو رہا ہو,
یا اللہ,
اور ہو سکتا ہے وہ گناہ کا مرتکب قرار پائے.
خاموش بیٹھا ہوا ہے,
خاموش بیٹھا ہوا ہے,
ثواب بھی کما سکتا ہے, گناہ بھی ہو سکتا ہے,
گناہ بھی کما سکتا ہے.
سمجھا.
انسان کا جو باطن ہے,
جی جی,
میں اس کرتا ہوں,
جی جی,
تو وہ ثواب کا بھی محل ہے اور گناہ کا بھی محل ہے.
اوکے اوکے.
وہ ثواب بھی کر سکتا ہے اور گناہ کے کام بھی کر سکتا ہے.
کچھ ایگزامپلز دینا صاحب تھوڑا اور فردر.
مثال کے طور پر وہ بیٹھے بیٹھے بدگمانی کر رہا ہے کسی کے متعلق,
او ہو,
تو گناہ گار ہے. اور وہ بیٹھے بیٹھے تفکر آخرت میں جو مشغول ہے,
اللہ اللہ,
قرآن کا تصور اس کے ذہن میں ہے اور وہ سپارے دہرا رہا ہے,
یہ
تفکر ہے, قرات تو نہیں ہے.
ٹھیک,
پڑھے گا تو قرات کہلائے گی. تو انسان کا جو باطن ہے یہ بھی پوری ایک دنیا ہے, پوری ایک سائنس ہے.
اوکے.
اور جس علم کے اندر انسان کے باطن سے گفتگو کی جائے اس علم کا نام علم تصوف ہے.
ماشاءاللہ.
اس میں انسان کے باطن پر بھی گفتگو کی جاتی ہے, اخلاق و آداب سے بھی گفتگو کی جاتی ہے.
ماشاءاللہ. باطن کے معاملے میں مجھ سے عام طور پر یعنی عام لینگویج یہی ہے, دل میں یہ خیال آیا, دل میں یوں بولا, دل نے یہ بولا, دل یہ کہہ رہا ہے, تو کیا
اس دل کو ہی تو سیدھا کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے؟
اوکے, یعنی
پورا جو سلسلہ ہے یہ دل کے گرد ہی تو گھومتا ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باطن سے مراد قلبی دل کے معاملات, یہ ہم کہہ سکتے ہیں
پوشیدہ اعمال.
اوکے اوکے.
اگرچہ کہ اکثر چیزوں کا جو محل ہے وہ دل ہی ہے.
ٹھیک 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 ٹھیک,
اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن بہت وسیع مفہوم ہے.
ماشاءاللہ.
تو دین کی جو تعلیمات ہیں وہ تین حصوں میں تقسیم ہے.
اوکے.
علم عقائد, علم فقہ اور علم تصوف. اچھا, پہلے زمانے میں تینوں چیزوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا تھا.
تینوں چیزوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا,
ایک سبجیکٹ کا نام دیا جاتا تھا.
اوکے.
علم فقہ کے نام سے تینوں کو تعبیر کیا جاتا تھا, علم فقہ بول کر تینوں چیزیں مراد ہوتی تھیں.
یعنی پہلے کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں علم فقہ کا اسکوپ جو تھا
وہ زیادہ تھا,
وہ زیادہ تھا,
زیادہ
بڑا تھا.
جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فقہ اکبر.
جی جی جی.
یہ بنیادی طور پر فقہ کی کتاب نہیں ہے.
اچھا اچھا. یہ موجودہ دور کے اعتبار
علم عقائد کی کتاب ہے.
صحیح.
تو چونکہ اس زمانے میں علم عقائد فقہ میں داخل تھا تو اس لیے اس کتاب کا نام فقہ اکبر رکھا گیا.
اوکے اوکے.
اور بعض فقہ نے کچھ ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں تینوں کے تینوں علوم شامل ہیں. جیسے حدیقہ ندیہ جو ایک متن کی شرح ہے, عارف باللہ امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تصنیف ہے. تو حدیقہ ندیہ کے اندر تینوں چیزیں ہیں, اس میں عقائد بھی ہے,
ٹھیک ہے,
اس کی باریکیوں سے بھی گفتگو کی گئی ہے,
ماشاءاللہ,
تصوف کی باریکیوں سے بھی گفتگو کی گئی ہے,
سبحان اللہ,
اور احکام سے بھی گفتگو کی گئی ہے. علم فقہ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے.
اوکے.
تو حدیقہ ندیہ جو ہے وہ عوامی کتاب بھی نہیں ایک طرح سے.
اچھا اچھا.
کافی جامع کتاب ہے اور مشکل کتاب ہے.
اچھا.
اور تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں, علم کلام کی اچھی خاصی باریکیاں اس میں شامل ہیں.
ٹھیک.
تو حالانکہ اس کا جو تعارف ہے کتاب کا وہ تصوف کے حوالے سے کیا جاتا ہے.
اچھا اچھا اچھا.
اس کی پہچان علم تصوف کے حوالے سے,
مشہور اسی حوالے,
لیکن اس میں تینوں چیزیں ہیں.
اچھا.
تو اس بعض بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایسی جس میں دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, کسی میں تینوں.
صحیح.
لیکن علم تصوف جو ہے یہ مستقل ایک الگ شعبہ ہے. اور یہ کس طرح الگ شعبہ ہے اور باطنیات کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟
جی ماشاءاللہ.
سورہ اعراف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کہہ دیجئے میرے رب نے فواحش کو حرام کیا جو ظاہری ہیں اور جو باطنی ہیں.
اللہ اکبر.
قرآن کریم فرقان حمید نے بھی تقسیم بیان کی.
ٹھیک.
اسی طرح سے ایک اور آیت سورہ انعام میں بھی ہے, حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں.
جی.
حدیث جبریل بہت مشہور حدیث ہے.
جی جی.
ایک صحابی کی شکل میں آئے اور
اللہ.
آ کر جو ہے وہ کچھ سوالات کیے, جب چلے گئے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تعارف کروایا کہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے.
سبحان اللہ.
یعنی وہ سوالات کرتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے تھے.
اچھا اچھا اچھا.
تو انہوں نے جو سوالات کیے تو دین کی تشریح کے حوالے سے انہوں نے تین سوالات کیے. سوالات تو زیادہ ہیں
جی جی،
لیکن دین کی تشریح کے حوالے سے ان کے تین سوالات ہیں.
اللہ اکبر.
پہلا جی سوال تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے.
اللہ اکبر.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی شہادت
جی جی،
اس کے بعد جو ہے اپنا نماز، روزہ، حج، زکات،
صحیح،
یہ اسلام ہے.
صحیح.
پھر سوال کرتے ہیں، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے. تو ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. جو علم کلام کے اندر چیزیں زیر بحث کی جاتی ہیں، ضروریات دین
اچھا
وہ بیان فرما دی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یعنی ملائکہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ ضروریات دین سے.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے تقدیر پر ایک وہ یقین رکھنا کہ جو ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے.
صحیح.
تو پہلے سوال کے جواب میں جو ارشادات فرمائے، شہادتین کے علاوہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عبادات ہیں.
صحیح.
اطاعت پر مبنی ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
دوسرے سوال کے جواب میں جو کچھ آپ نے ایمان کی تشریح فرمائی
جی جی،
اس کا تعلق عقیدے سے ہے.
ماشاءاللہ، got it. تو سمجھ گئے. ٹھیک.
اعمال ظاہرہ
جی جی،
عقیدہ. اب تیسرا سوال.
اوکے.
سوال کرتے ہیں، فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے بتلائیے.
احسان کے بارے میں،
احسان کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو.
اللہ،
اگر اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے تو پھر یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
تو یہ جو مرتبہ احسان ہے، یہ علم تصوف کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے.
اچھا، ماشاء اللہ.
یوں سمجھیے آپ
جی جی،
کہ اگر ایک اکیڈمک تعلیم
جی جی
پہلی کلاس سے شروع ہوتی ہے اور ایم اے پر ختم ہوتی ہے
جی
یا پی ایچ ڈی پر ختم ہوتی ہے، تو علم تصوف کے مراتب ہیں، درجہ بدرجہ سیڑھیاں چڑھتا ہے بندہ. اور اس کی آخری سیڑھیوں میں سے ایک کا نام درجہ احسان ہے. تو دین کی تشریح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں جس پیرائے سے فرمائی، اس میں عقائد کو الگ بیان فرمایا، اعمال کو الگ بیان فرمایا، اور وہ چیزیں جن کا تعلق قلب سے ہے، پوشیدہ چیزوں سے ہے، اس کو الگ بیان فرمایا.
ماشاءاللہ.
تو صوفیہ کے نزدیک یہ جو حدیث ہے بہت ہی ماخذ حدیث مبارکہ شمار کی جاتی ہے.
ماشاءاللہ. اچھا مصعب، عام انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے، عام سمجھ بوجھ تو یہی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا، وہ کوئی پریشانی کا شکار ہو گیا تو اس کی میں نے کوئی مشکل حالات میں مدد کر دی تو وہ احسان اور احسان جتلانا نہیں چاہیے، وہ اور یہ کانسیپٹ تھوڑا سا کیا ڈفرینٹ ہے یا؟
بلا شبہ ڈفرینس ہے. اور علم تصوف جو ہے اس کا ایک سبق یہ ہے، یعنی
جی
اس کا ایک پارٹ یہ ہے، سبق کیا بہت بڑا مطلب کہ شعبہ ہے
جی جی،
پارٹ ہے، اصطلاحات.
اچھا، اوکے.
جیسے میرے سامنے رسائل کشیریہ رکھی ہے.
سبحان اللہ.
اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے
جی جی،
وہ ہے تصوف کی اصطلاحات بتانا.
اچھا.
کہ صوفیہ کے نزدیک قبض کسے کہتے ہیں، بسط کسے کہتے ہیں،
اچھا 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 اچھا، بہت
اور فلاں اصطلاح کسے کہتے ہیں، فلاں کسے کہتے ہیں. تو احسان جو ہے ایک الگ چیز ہے،
مطلب ڈیفینیشنز بتاتی ہے یہ.
بالکل. ایک
ٹھیک ہے،
عام جو گفت و شنید ہوتی ہے اس کے اندر احسان سے مطلب ہے بھلائی.
ٹھیک ٹھیک.
قرآن کریم فرقان حمید میں بھی
بہت پیارا
لفظ احسان کئی مرتبہ بھلائی کے معنی میں استعمال ہوا.
اوکے اوکے.
لیکن یہ بہت سارے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے.
ماشاء اللہ مفتی صاحب، آپ نے جو ٹوٹل تعلیمات اسلامیہ ہیں اس کے ریلیشن سے تصوف کا جو حصہ ہے، جو مقام ہے، ماشاء اللہ، یہ اس پر آپ نے کلام فرمایا. اب اگلے اسٹیپ کی طرف بڑھا جائے تو اب تصوف پر کلام کرنے سے پہلے ظاہر ہے جب بھی اسکوپ تم چلیں پتہ چل گیا کس جگہ ریلیشن شپ ہے اس کا، ڈیفینیشن بھی پتہ چل جائے، تعریف بھی پتہ چل جائے، کہ اگرچہ کچھ بیان ہو گیا ہے آپ کے تھوڑے سے کلام میں، کوئی اور فردر اس کو ایکسپلین کر دیں گے تصوف اصل میں ہے کیا، تعریف کیا ہے.
پہلے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا
جی جی،
اس کے بعد پھر اقوال.
ٹھیک ہے.
انسانی مزاج کو سمجھنے اور اسے ہدایت دینے کے لیے
جی جی،
یعنی اس کے مینرس بیان کرنے کے لیے، اس کے متعلق کچھ اصول و ضوابط بیان کرنے
جی
کے
جی
لیے، دورہ جدید میں علم نفسیات وجود میں آیا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
تو علم نفسیات کا جو پورا محور ہے وہ انسانی مزاج ہے. لیکن علم نفسیات کا جو ہدف ہے وہ اپنا ایک ہدف ہے.
صحیح ہے.
مثال کے طور پر اگر علم نفسیات یہ بتاتا ہے کہ غصہ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور غصے کے کیا نقصانات ہیں, تو اس کا اپنا ایک ہدف ہے. بھائی غصہ ہوگا تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا,
صحیح ہے,
غصہ ہونے کی وجہ سے لڑائی کا امکان بڑھ جائے گا,
صحیح ہے,
انسان جو ہے اس کا کریکٹر اس پر اثر پڑے گا,
صحیح ہے.
تو یہ محدود کانسیپٹس ہیں اس کے نزدیک, اگرچہ کہ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسانی مزاج کو کنٹرول کیا جائے.
ٹھیک ہے.
تو تصوف بھی انسانی مزاج کو ہی کنٹرول کرتا ہے. لیکن اس کے اپنے اہداف ہیں اور اس کے اہداف بہت وسیع ہیں. جیسے غصے کو لے لیجئے.
صحیح.
اگر یہاں غصے پر بحث کی جا رہی ہے تو اس حیثیت سے کی جا رہی ہے کہ غصہ از خود تو کوئی گناہ کا کام نہیں. غصے کا آنا تو کوئی گناہ نہیں ہے, نہ حرام ہے. اس کا استعمال اگر جائز ہوگا تو تب بھی گناہ نہیں. علماء جو ہے تصوف کی کتابوں میں یہ بحث کرتے ہیں کہ غصہ ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے بہت ساری حرام صفات پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا بغض پیدا ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر.
غصے کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. غصے کی وجہ سے جو ہے وہ حسد پیدا ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ وصف ام الامراض بن جاتا ہے.
صحیح ہے.
تو اب یہاں اگر گفتگو کی جا رہی ہے غصے پر تو اس کا ہدف کیا ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا
ماشاءاللہ
کہ یہاں محض مادی چیزیں مراد نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
یہاں اخروی چیزیں ہدف ہیں.
سبحان اللہ.
تو تصوف جو ہے وہ انسانی مزاج کے متعلق مینرز بیان کرتا ہے. اخلاقیات بیان کرتا ہے. مزاج پر اثر ہونے والے چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے
ماشاءاللہ.
اب تصوف کی تعریف کیا ہے, بہت مشکل سوال ہے.
مشکل سوال ہے,
بہت زیادہ مشکل سوال.
یا اللہ.
کیونکہ تصوف اتنی وسیع فیلڈ ہے.
جی جی.
کہ جو جس طرف گیا اس نے اسی کو تصوف کہا.
یہ تو یہ صاحب یہ ہمیں بھی سمجھانا پڑے گا.
مثال کے طور پر
جی جی
تصوف کا جو ایک شعبہ ہے مہلکات اور منجیات.
ٹھیک ہے.
یعنی وہ چیزیں, مہلکات سے مراد وہ کام کہ جن کا ارتکاب انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے, یعنی وہ کام گناہ ہے.
ٹھیک ہے.
جیسے باطنی امور میں سے حسد ہے, بدگمانی ہے,
ٹھیک ہے,
ریا ہے, اور ایسے اوصاف ہیں.
جی جی.
اور منجیات سے مراد وہ باطنی امور کہ جن کا ہر انسان میں پایا جانا ضروری ہے یا بہتر ہے.
سبحان اللہ.
جیسے وصف توکل ہے, اچھا گمان ہے.
سبحان اللہ.
تفکر ہے. تو یہ دو شعبے ہیں علم تصوف کے, مہلکات اور منجیات. دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ محاسن اور رذائل, اچھی باتیں اور باطنی طور پر پائے جانے والی خراب باتیں. تو اگر اس شعبے کو دیکھا جائے تو شاید یہی تصوف ہے. پورا ایک وسیع شعبہ ہے یہ.
سبحان اللہ.
تصوف کے حوالے سے اور کچھ عنوانات ایسے ہیں جن پر بحث کیے بغیر تصوف کی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی.
اچھا.
جیسے انسانی نفس کیا ہے.
سبحان اللہ.
قتل القلوب میں اگر اس کا باب پڑھیں.
جی جی.
تو وہاں یہ بیان کیا گیا کہ انسانی نفس جو ہے فطرتن.
جی جی.
ایک متحرک شے ہے.
متحرک شے ہے.
فطرت اس کی ہے حرکت کرنا.
اچھا.
مثلا اس کے سامنے کھانا آئے گا تو اس کی خواہشات وہاں متوجہ ہوگی, منہ میں پانی آ جائے گا.
صحیح ہے.
آنکھ کے حوالے سے کوئی ایسا منظر آئے گا کہ جو خواہش کو پسند ہے تو یہ وہاں متوجہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
کانوں کے حوالے سے تو یہ وہاں متوجہ ہو جائے گا.
صحیح.
اور شریعت نے نفس کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں اس کا نام ہے ضبط کرنا.
سبحان اللہ.
فطرت اس کی حرکت کرنا.
حرکت کرنا.
شریعت کی تعلیم یہ کہ ضبط کیا جائے, ایک جگہ ایسی ہے جہاں لگایا جائے اور بقیہ جگہ ضبط کیا جائے.
ٹھیک.
اب نفس کو سمجھائے بغیر, کیونکہ انسانی جو نفس ہے وہ سب سے بڑا محرک ہے
صحیح
گناہ کی طرف لے جانے کے لیے, تو مہلکات اور منجیات کی بحث اپنی جگہ پر,
جی جی,
اور نفس خود ایک اتنا وسیع جو ہے وہ موضوع ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے عمر پوری ہو جائے.
اللہ
مطلب ایک تو یہ نا کہ موٹا موٹا پڑھنا ہو, لیکن
گہرائی میں
دنیا میں کوئی ایک کتاب تو نہیں لکھی گئی.
صحیح صحیح.
ہزاروں ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں, ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. پھر یہ سب کچھ جو سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہے,
جی جی,
از خود ہر ایک چیز نہیں سیکھی جاتی.
اللہ اکبر.
اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے.
Definitely.
اور بعض جگہوں پہ ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا ہے.
ٹھیک.
لیکن جو اکثر بزرگوں کا معمول رہا وہ یہ رہا کہ لوگ کسی پیر کامل کی مریدی میں داخل ہو کر پھر ان چیزوں کو سیکھا کرتے تھے.
ماشاءاللہ. ٹھیک. تو
طریقت اور شیخ کی ضرورت اور پھر اس کے آداب اور ان چیزوں کو سیکھنا, یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. تو دیکھا جائے تو سارا تصوف یہاں منحصر ہے.
اللہ
جب تک یعنی وہ استاد ٹھہرے,
صحیح,
پیر کامل جو ہیں یا شیخ جو ہیں یا مرشد جو ہیں, وہ استاد
ٹھہرے. ٹھیک ہے.
جب وہاں کے ساری چیزیں سیکھ لیں تو پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے.
صحیح صحیح. مدینہ
تو یوں تصوف کے بعض حصے تو اتنے وسیع ہیں کہ جو جس طرف گیا اس نے اسی پر کلام کیا.
ٹھیک ٹھیک.
تو بہت ساری کتابیں تو وہ ملیں گی جو صرف طریقت پر مبنی ہے تصوف کی.
ماشاءاللہ.
بہت ساری کتابیں آپ وہ دیکھیں گے کہ جس کے اندر جو ہے وہ محض نفس کے حوالے سے
کلام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
اب بہت ساری جیسے رسالہ کشریہ کا نام لیا میں نے,
جی جی,
تو اس کتاب سے کوئی یہ نہیں ہے کہ باطنی فرائض علوم سارے سیکھ لیں گے آپ.
اوکے.
اس کا ایک اپنا کرائیٹیریا ہے, ایک اپنا پس منظر ہے.
جی جی.
تو بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو جس میں کچھ اور بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اور بعض میں کچھ اور. اب یہ ایک سیکھنے والے پر ہے.
صحیح.
وہ کس درجے میں؟
بہت پیارا ماشاءاللہ آپ نے ایک تو گائیڈ لائنز یعنی کہ
وہ کس درجے میں.
جی جی.
تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ تصوف کی جب ترغیب دلائی جاتی ہے تو پھر ایسی کتاب پکڑ لیتے ہیں.
صحیح.
کہ جو چوتھے پانچویں یا اس سے بھی اگلے مرحلے میں جا کر پڑھنے کی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
سب سے پہلا مرحلہ ہے مہلکات اور منجیات کا سیکھنا.
بہت خوب.
خود جو احیاء العلوم ہے,
جی جی,
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اسے چار حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک حصہ عبادات, ایک حصہ عادات, ایک حصہ مہلکات, ایک حصہ منجیات.
ٹھیک.
اب عبادات کی جو تفصیل علم فقہ میں ہوتی ہے وہ کافی ہے.
صحیح.
یہاں ان کا ایک تذکرہ ہے اور سسری تذکرہ ہے اور ویسے بھی وہ فقہ شافی کے حوالے سے.
صحیح صحیح.
آداب جو ہیں یہ بھی ان علوم میں سے نہیں ہے جن کا سیکھنا فرض ہو.
ٹھیک.
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو محاسن میں سے ہیں.
صحیح صحیح.
تو اسی طریقے سے جو مہلکات اور منجیات ہیں وہ اس میں بیان کردہ چیزیں اکثر ایسی ان کا سیکھنا فرض ہے.
ماشاءاللہ.
اچھا, پھر بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ترغیب اور ترہیب پر مشتمل ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
اب ایسا تو نہیں کہ تصوف کوئی ایسا علم ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں نہ ہو.
اللہ اللہ.
جتنی بھی باطنی چیزیں ہیں ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا اور حدیث میں بھی آیا.
صحیح صحیح.
اب ریاض الصالحین ہے,
جی جی,
اس کے آدھے سے زیادہ جو چیپٹر ہیں,
جی جی,
یہ باطنیات سے متعلق ہیں.
ماشاءاللہ.
اگر کہیں جھوٹ کا بیان ہے, کہیں بدگمانی کا بیان ہے, حسد کے متعلق احادیث ہیں, غیبت کے متعلق احادیث ہیں, یہ بھی تصوف کا ایک حصہ ہی ہے.
ماشاءاللہ.
تو یہ ماخذ ہے.
ٹھیک.
مطلب احادیث اور قرآن جو ہے وہ ماخذ ہے,
سورس ہے
کہ یہ کام حلال ہے یہ کام حرام.
مدینہ مدینہ.
اب وہ چیز ہے کیا, بے غیبت کیا ہے, تعریف کیا ہے, کب حرام ہے کب حلال ہے, کس موقع پر کرنا جائز ہے کس پر نہیں.
ٹھیک.
یہ بحث حدیث میں نہیں کی جا رہی.
صحیح.
یہ تشریحات جو ہیں وہ علماء نے کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر.
ٹھیک.
تو دیکھا جائے تو وہ ترغیب و ترہیب کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی باطنیات کا بیان ہے.
صحیح.
لیکن اس فن کا جو سیکھنا ہے اس کے لیے علم تصوف کے وہ چیپٹر پڑھنے پڑیں گے کہ جس میں مہلکات اور منجیات کا بیان ہے.
ماشاءاللہ. یہ بھی ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ تصوف ہے کیا ان اٹ سیلف فی نفسی ہی.
دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ تین قسم کی ہیں. دینی تعلیمات کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے باطنی چیزوں سے متعلق. انسان کا جو باطن ہے یہ بھی پوری ایک دنیا ہے. پوری ایک سائنس ہے. جس علم کے اندر انسان کے باطن سے گفتگو کی جائے اس علم کا نام علم تصوف ہے.
باطن کے معاملے میں مجھ سے عام طور پر یعنی عام لینگویج یہی ہے, دل میں یہ خیال آیا, دل میں یوں بولا, دل نے یہ بولا, دل یہ کہہ رہا ہے, تو کیا
اس دل کو ہی تو سیدھا کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے.
دل حکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب.
ترجمہ کنز الایمان, اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی, اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.